أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. آمين يا رب العالمين. ہم اللہ کے نام سے اب سورہ حدید کے متعلق کا آغاز کریں گے. یہ سورت مدنی ہے اور اس کے بعد کی 9 سورتیں بھی مدنیات ہیں. مسلسل 10 سورتیں ہیں. قرآن مجید میں یہ واحد مقام ہے جہاں 10 سورتیں مسلسل مدنی آئی ہیں. کون سی مکی ہے؟ وہاں پر رکھا ہوا ہے. یہ کون سا مصحف ہے؟ میرے پاس جو ہے اس میں تو شیخ الہند رحمہ اللہ کا جو ترجمہ اور مولانا عثمانی کی تشریح ہے. کسی کے نزدیک ہوگی لیکن امت کے نزدیک بحیثیت مجموعی یہ مدنی صورت ہے. اس کے مضامین مدنی ہیں, اس کا سٹائل مدنی ہے, اس کا پورا ماحول مدنی ہے. ابھی آپ دیکھیں گے ایک فرق نظر آئے گا آپ کو. مکی صورتوں کا ہم نے مطالعہ کیا ہے سورہ قاف سے لے کر سورہ واقعہ تک. تقریباً ایک پارہ بنتا ہے جو مسلسل مکی صورتوں پر مشتمل تھا, اور ان میں سے اکثر صورتیں 3-3 رکوعوں پر مشتمل تھی. اب یہاں سے آگے 10 مدنی صورتیں ہیں, اور بہرحال کسی کا اختلاف ہوگا لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مدنی ہی ہے. خاص طور پر اس میں ہمارے لیے بڑی رہنمائی کا سامان موجود ہے, کیونکہ ان صورتوں کا لب و لہجے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے عمومی ایمان اور جوش اور جذبے میں کچھ کمی آ گئی تھی. اور وہ کمی کا سبب یہ تھا کہ جب اسلام غالب قوت کی حیثیت سے ہو گیا اور مسلمانوں کو فتوحات نصیب ہوئیں, تو اس کے بعد جو لوگ شامل ہو رہے تھے, جوق در جوق آ رہے تھے اسلام میں, ان کا وہ لیول استقامت کا, ایمان کا, یقین کا, اللہ پر توکل کا وہ نہیں تھا. اب کچے پکے لوگ بھی مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو گئے تھے. گویا ہماری مثال بھی وہی ہے. ہمیں بھی موروثی طور پر اسلام مل گیا ہے, لیکن اسلام کو نہ ہم نے پورے طور پر سمجھنے کی کوشش کی ہے, نہ اس کے اوپر ہماری کوئی پریکٹس جو ہے وہ, الا ماشاء اللہ کچھ لوگ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نیک لوگ ہر جگہ موجود ہیں, لیکن اوور آل جو صورتحال ہے تو کمی ہے بہت سے اعتبارات سے. تو اس دور کی کمی تو ہمارے اعتبار سے تو وہ بہت اونچا مقام ہوگا, لیکن اس میں ہمارے لیے بڑی رہنمائی ہے ان صورتوں میں. ان میں سے پہلی سورہ حدید ہے جو بہت جامع ہے, پھر اسی کے بعد موضوعات اگلی صورتوں کے اندر, 9 صورتوں کے اندر تفصیل سے بھی آئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض. اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے کے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. وہو العزیز الحکیم. وہ غالب ہے, زبردست ہے, حکمت والا ہے. یہ 10 صورتوں میں سے 5 کا آغاز تسبیح باری تعالیٰ کے ذکر سے ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض, یا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اسی نسبت سے ان کو مسبحات بھی کہا جاتا ہے. اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے ہر شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. کائنات کا ہر ذرہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا, اس کا خالق, اس کا مالک, وہ ہر عیب سے, ہر کمی سے, ہر نقص سے مبرہ ہے, منزہ ہے, اور وہ ایک ذات کامل ہے, پرفیکٹ بینگ ہے. یہی اصل میں تسبیح ہے. ایک ہر ذرہ اپنے وجود سے گویا پکار کر کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے, وہ ایک پرفیکٹ بینگ ہے, مکمل علا کل شئین قدیر ہستی ہے. وہو العزیز الحکیم. وہ ہے غالب اور زبردست حکمت والا. لہو ملک السماوات والارض. اسی کی حکومت ہے, اسی کا راج ہے آسمانوں اور زمین میں. یحیی و یمیت. وہی زندہ رکھتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. وہو علا کل شئین قدیر. اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. هو الاول والاخر والظاهر والباطن، وہ سب سے پہلا بھی ہے، سب سے آخری بھی ہے، سب سے ظاہر بھی ہے اور سب سے باطن بھی ہے. وہ بکل شعین عالیم، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یہ آیت بہرحال اس کا صحیح صحیح مفہوم اس کا اندازہ کرنا آسان نہیں ہے کہ الاول بھی ہے، الاخر بھی ہے، الظاہر بھی ہے، الباطن بھی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ سمجھ میں آتا ہے کہ اول وہ ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک دعا میں ان الفاظ کو شامل کیا، اور اس سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ اس میں الفاظ یہ ہیں کہ انت الاول فلیس قبلک شیء، اے رب تو سب سے پہلے ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہیں تھا. وانت الاخر فقد فلیس بعدک شیء، آخر بھی وہی ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے، بلکہ وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس سے باہر پیچھے کوئی نہیں ہے. وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، اور تو سب سے زیادہ ظاہر ہے اور تجھ سے زیادہ کوئی بالا تر تجھ پر کوئی نہیں، سب پر غالب ہے، چھایا ہوا ہے اور تجھ سے بالا تر کوئی نہیں ہے. وانت الباطن، اور تو باطن ہے اور تجھ سے زیادہ مخفی کوئی شے نہیں ہے. فلیس دونک شیء، تجھ سے زیادہ مخفی کوئی شے نہیں ہے. یہ بیک وقت ساری چیزیں اس ایک ذات میں جمع ہیں، الاول بھی اور الاخر بھی، انتہائی ظاہر بھی اور انتہائی مخفی بھی. اپنی صفات کے اعتبار سے، قدرت کے حوالے سے، کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اللہ ہے. ہر جگہ اس کے جو ہے وجود کے نشانات ہیں، اس کی خلاقی کے مظاہر ہیں، اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں، سب سے ظاہر ہے. لیکن اس کی اپنی ذات کیا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ فرشتے تو بنے ہیں نور سے، جنات بنائے گئے آگ سے، انسان بنایا گیا مٹی سے، اس کی ذات کی نیچر کیا ہے یہ کوئی نہیں جان سکتا. اس کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے، بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو کسی گمراہی میں آ جائیں گے، اس کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. تو یہ وہ ہستی ہے، یونیک ہستی اللہ کی. وہ ہوا بکل شیء علیم، وہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. والذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں. ثم استوى على العرش، اور پھر متمکن ہوا تخت حکومت پر. یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو کچھ کے داخل ہوتا ہے زمین میں، بارش کا ایک قطرہ بھی زمین میں جذب ہوتا ہے، اللہ کے علم میں ہے. وما یخرج منہا، اور جو کچھ نکلتا ہے اس سے، کوئی پودا نمودار ہو رہا ہے، نباتات ہے، فصل اگ رہی ہے، ایک ایک پتے کا اللہ کو علم ہے. وما ينزل من السماء، اور جو کچھ نازل ہوتا ہے آسمان سے. وما يعرج فيها، اور جو چڑھتا ہے وہ سب سے واقف ہے. وهو معكم اينما كنتم، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو. والله بما تعملون بصير، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے. له ملك السماوات والارض، اسی کے لیے ہے حکومت، بادشاہی آسمانوں اور زمین کی. وإلى الله ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے تمام معاملات. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں. وہو علیم بذات الصدور، اور وہ تو واقف ہے سینوں کے اندر جو کچھ مخفی چیزیں ہیں، نیتیں، ارادیں، امنگیں، ان سب سے بھی واقف ہے. یہ چھ آیات ہیں جو مسلسل آئی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے حوالے سے. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اب خطاب ہے مسلمانوں سے، مجھ سے اور آپ سے. یوں سمجھیے کہ مجھ سے خطاب ہے، آپ سے خطاب ہے. آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. سورہ حجرات میں ہم پڑھ چکے ہیں، زبانی اسلام تو لے لیا تم نے، کلمہ پڑھ دیا، مسلمان تو ہو گئے ہو، ابھی دلی یقین حاصل نہیں ہوا. وہ دلی یقین، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، وہ ہے اصل میں جو کام آنے والا ہے. وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور خرچ کرو اس میں سے کہ جس میں اس نے تمہیں خلافت بخشی ہے، استخلاف دیا ہے، تمہیں جو چیزیں عطا کی ہیں، تمہاری سپردگی میں دی ہیں. خاص طور پر مال مراد ہے اس سے، کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو. فالذین آمنوا منکم، تو جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں، وہ انفقو، اور خرچ کریں، لہم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. وما لكم لا تؤمنون بالله، دیکھیے جھنجھوڑنے کا انداز ہے، مسلمانوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے، تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ پر یقین نہیں رکھتے، وہ تصدیق قلبی والا ایمان تمہیں حاصل کیوں نہیں ہے؟ والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم، حالانکہ رسول تمہیں پکارتے ہیں بلاتے ہیں کہ تم یقین رکھو اپنے رب کی ذات پر، وقد اخذ ميثاقكم، اور وہ تو تم سے ایک عہد لے چکا ہے، ایک عہد ایک پیمان، ان کنتم مومنین، اگر ہو تم واقعی مومن، هو الذي ينزل على عبده آیات بینات، وہی ہے کہ جو نازل فرماتا ہے اپنے بندے پر وہ آیات جو بہت واضح ہیں روشن ہیں، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ تمہیں نکالے ظلمتوں سے روشنی کی طرف، نور کی طرف، کفر اور شرک کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف نکالے. یعنی اس آیت میں اصل میں میسج یہ ہے کہ ایمان کی جو کمی ہے وہ کیسے پوری ہوگی، یہ قرآنی آیات ہیں، یہاں سے وہ ایمان جو ہے یہ دولت تمہیں ملے گی، اس پر غور کرو، ان کو پڑھو، ان کو سمجھو، تو ایمان جنریٹ ہوگا اندر. ایمان کی کمی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہمارا جو ایمان ہے وہ دنیا پر زیادہ ہے، اسباب پر زیادہ ہے، دولت پر زیادہ ہے. اللہ پر توکل، اللہ پر ایمان، وہ بس صرف زبان کی نوک پر ہے، عملاً معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، اصل ہمارا ایمان کسی اور چیز پر ہے. وہ کہاں سے ملے گا ایمان؟ یہی قرآنی آیات ہیں، یہی ذریعہ ہیں، یہ منبع اور سرچشمہ ہیں. وہ جو مولانا ظفر علی خان کا بڑا سادہ سا لیکن بڑا خوبصورت شعر ہے کہ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، یہ کوئی ایسی جنس نہیں ہے کہ کسی دکان سے خرید کے لے آئی جائے، ایمان ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں، تو یہاں سے حاصل ہوگا یہ ایمان. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ تمہارے حق میں بہت نرمی فرمانے والا ہے، بہت مہربان ہے. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور مسلمانوں تمہیں کیا ہوا کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ آسمان اور زمین کی میراث اللہ ہی کو لوٹنے والی ہے، سب کا وارث تو وہی ہوگا بالآخر. لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ، ہاں تم میں سے برابر نہیں ہیں وہ لوگ جنہوں نے خرچ کیا ہے فتح مکہ سے پہلے. یہ قبل الفتح سے مراد ہے فتح مکہ. فتح مکہ کی صورت میں اسلام ایک غالب قوت کی حیثیت سے جزیرہ نما عرب میں اسٹیبلش ہوا ہے، اب حکومت آئی ہے مسلمانوں کے پاس، اب رٹ قائم ہوئی ہے پورے جزیرہ نما عرب میں مسلمانوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب حالات سازگار ہو گئے، اس کے بعد تو لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اب وہ کفر پر رہنا مشکل ہو جائے گا اس علاقے میں، اور ایمان لا کر رہنا آسان ہے. لہذا جن لوگوں نے پہلے قربانیاں دی ہیں، وہی بات سابقون الاولون جو ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی سورت میں، جب مشکل وقت تھا ان کا مقام کچھ اور ہے. تو لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، برابر نہیں ہے تم میں سے وہ لوگ کہ جنہوں نے خرچ کیا تھا فتح مکہ سے پہلے اور جنگ کی ہے، قتال کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بنے رہے ہیں فتح سے پہلے. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ لوگ بہت زیادہ بڑھ کر ہیں مقام میں، درجے کے اعتبار سے، ان کے مقابلے میں جنہوں نے انفاق کیا اور قتال کیا ہے فتح کے بعد. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہاں سب کے سب سے اللہ کا وعدہ اچھا ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے کہ جو قرض دے اللہ کو اچھا قرض. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور وہ اس کو بڑھاتا رہے پھر اس کے لیے، اور جو اللہ بڑھائے گا جو اضافہ دے گا وہ تم سوچ نہیں سکتے، وہ اللہ اپنے ہی شان کے مطابق بڑھائے گا. وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور ایسے شخص کے لیے بڑا باعزت اجر ہے، صلہ ہے بہت باعزت. يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، یہ خاص طور پر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، غلبہ اور اقامت کے لیے یہ جو مال خرچ کیا جاتا ہے، یہ اس کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمے قرض قرار دیتے ہیں. میری حکومت کو قائم کرنے کے لیے تو تم خرچ کر رہے ہو، یہ میرے ذمے قرض ہے. میرے دین کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، اقامت کے لیے جو مال بھی خرچ کرو گے وہ اللہ اسے اپنے ذمے قرض قرار دے رہا ہے. یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم، جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں کو اور عورتوں کو کہ ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے داہنی طرف دوڑتا ہوا ہوگا، قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے، جو سچے اہل ایمان ہیں ان کے سامنے اور داہنی طرف ایک نور ہے جو دوڑ رہا ہے، اس کی روشنی میں وہ مشکل مراحل سخت مراحل طے کر رہے ہیں. بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار، خوشخبری ہے تمہارے لیے ان باغات کی جن کے دامن میں چشمے اور ندیاں رواں ہوں گی، خالدین فیہا، اور رہو گے اسی میں ہمیشہ، ذالک ھو الفوز العظیم، یہی ہے بڑی کامیابی، اصل کامیابی یہ ہے. یہ جو فرمایا کہ سامنے اور داہنی طرف نور دوڑتا ہوا ہوگا، یہ اصل میں وہ ہے، ایمان اگر قلب میں ہے تو اس کی روشنی اس دن ظاہر ہوگی، نور ایمان، ایمان نور ہے لیکن اس کی روشنی میدان حشر میں ظاہر ہوگی. اسی طرح دائیں ہاتھ سے انسان نیک اعمال کرتا ہے، کاسب اعمال، جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کی دائیں طرف بھی نور، ان کے عمل صالح کا نور جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلے گا، اور ان کی روشنی میں، ان کی رہنمائی میں مشکل مراحل سے مسلمان سچے اہل ایمان ہیں جو گزر جائیں گے اور پل صراط بھی پار کر سکیں گے. یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں، للذین آمنوا، اہل ایمان سے کہیں گے، انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا تھوڑی سا ٹھہرو، ہمیں بھی مہلت دو کہ ہم تمہارے اس نور سے فائدہ اٹھا لیں، کچھ روشنی ہمیں بھی مل جائے، اسی روشنی میں تم تو تیزی سے نکل رہے ہو، ذرا ٹھہرو تو ہم بھی اس سے فائدہ اٹھا کر اور ان مراحل سے گزر جائیں. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہا جائے گا کہ لوٹ جاؤ پیچھے کی جانب اور پھر تلاش کرو نور، یعنی دنیا میں یہ نور حاصل ہوا ہے، یہ ایمان اور عمل صالح کا نور ہے، اور جس کے پاس وہاں نہیں تھا وہ آج اسے کہیں سے نہیں مل سکتا. فضرب بینہم بسور لہ باب، تو ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ بھی ہوگا، باطنہ فی الرحمہ، دیوار کے اندر کی طرف اللہ کی رحمت ہوگی، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کے باہر کی طرف، دیوار گھائل کرنے سے جو لوگ آگے تھے وہ تو اس کے اندر کی طرف آ گئے، جو پیچھے تھے وہ باہر کی طرف ہیں، ان پر ہے، وظاہرہ من قبلہ العذاب، باہر کی طرف جو ہے وہ عذاب ہے اللہ کا. ینادونہم الم نکم معکم، اب وہ پکاریں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. نوٹ کرنے کی بات ہے کہ یہ مسلمانوں ہی میں سے ہو رہا ہے، ایک سچے ایمان والے ہیں، ایک منافق ہیں، زبان پر ایمان ہے اندر نہیں ہے، اور ان کے عمل، ان کا جو ہے، ان کی دلچسپیاں اور ان کی دوستیاں بھی جو ہیں وہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہیں، باغیوں کے ساتھ ہیں. یہ منافقین ہیں، سب مسلمان، کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان والدین کی اولاد ہیں، دنیا میں مسلمان سمجھا گیا، انہی میں سے حکمران بھی بیٹھے ہوئے مسلمانوں کے بن کر، اور وہ ساری جو ہے وہ لیڈرشپ بھی ہے. تو چنانچہ اب یہ ہے، ینادونہم الم نکم معکم، اب وہ پکاریں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے دنیا میں، ہم بھی مسلم کمیونٹی کا حصہ تھے، ہم بھی نماز پڑھتے تھے، کبھی کبھی عمرہ بھی کر لیتے تھے، ہم نے جو ہے یہ سارے کام کیے ہوئے ہیں. قالوا بلا، وہاں سے جواب آئے گا، سچے اہل ایمان جواب دیں گے، کیوں نہیں، دنیا میں ساتھ تھے، ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں مبتلا کیا. اس آیت کے اندر ایک سچے ایمان سے لے کر منافقت کی تک کا جو سفر ہے اس کو بیان کیا گیا ہے چار الفاظ میں. ایمان تو لائے تھے تم، لیکن پھر تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالا. فتنہ کیا ہے؟ مال اور اولاد فتنہ ہے. ان کی محبت کی وجہ سے اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرنا، دینی فرائض سے پہلو تہی کرنا، حلال حرام کی تقسیم اٹھا دینا، یہ جو کرتے ہیں ناجائز جو ہے وہ کمائیاں کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں مال اور اولاد کی محبت کی وجہ سے، یہ آزمائش تھی، اس آزمائش میں تم نے اپنے آپ کو ناکام ثابت کیا، یہاں سے بات شروع ہوئی ہے، یہ آغاز تھا. وہ تربس تم، اور تم گو مگو کی کیفیت میں رہے، تم نے محسوس کیا کہ ہم یہ کچھ کر بھی رہے ہیں، کوئی پکڑ فوری نہیں آ رہی، اب کوئی ٹھٹک کے جیسے کھڑے ہو جائے کہ کیا کریں، ایک طرف تقاضا دین کا آ رہا ہے کہ نکلو خرچ کرو خالص اللہ کے وفادار بن جاؤ، دوسری طرف جو ہے وہ اس مفادات کا تقاضا یہ ہے کہ یہودیوں سے بھی دوستی رکھو، ان کے بھی جو ہے وہ گڈ بکس میں آؤ، وغیرہ وغیرہ. تو اب تربص، وہ غالب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہیں مجھے کفر. یہ ایک درمیان میں آدمی کھڑا ہو کر سوچ رہا ہوتا ہے، ایک یہ تقاضے ہیں، ایک وہ ہے. ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہیں مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. اب یہ گو مگو کی کیفیت ہے. ورتب تم، اور پھر تم شکوک کا شکار ہو گئے، پھر تمہیں خیال آیا کہ ہم غلط کام کر بھی رہے ہیں تو کوئی پکڑ نہیں ہو رہی. اب ایمان جو تھوڑا بہت تھا، جو شروع میں ایمان لائے تھے، اس کی جڑیں کمزور ہونا شروع ہو گئیں. شاید یہ پتہ نہیں حقیقت بھی ہے کہ نہیں، اور یہ اللہ کے دشمن یہ کچھ کر رہے ہیں، وہ دنیا میں تو پھل پھول رہے ہیں، تو یہ اگر اللہ کی حکومت ہے تو وہ پھل پھول کیسے رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شکوک و شبہات میں انسان جو ہے مبتلا ہو گیا. وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، اور تمہاری جھوٹی تمناؤں نے تمہیں دھوکے میں رکھا. وہ جھوٹی تمنائیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ہم غلط بھی ہیں تو کوئی بات نہیں، کوئی نہ کوئی ہمیں بچا لے گا. آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تو ہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں، تو شفاعت ہمارے لیے ہی ہے. اگر تو کوئی نہ کوئی آخرت ہوئی بھی تو کوئی بچا لے گا. اس قسم کے جو ہیں وہ انہوں نے جھوٹی تمناؤں کے بل پہ اب وہ اپنا ان کا سفر جاری ہے نفاق کا. حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، یعنی موت آ گئی اور سچی توبہ کی توفیق نہیں ملی. وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں خوب دھوکہ دیا اللہ کے معاملے میں اس بڑے دھوکے باز نے، شیطان نے جو ہے وہ تمہیں دھوکے میں رکھا ہے. تمہاری ان تمام غلط، تمہاری جو فکر ہے اور سوچ ہے، اس کی حوصلہ افزائی وہ کرتا رہتا ہے. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، حاصل کیا ہوا؟ دنیا میں مسلمانوں کے صفوں میں تھے، انجام کفار کے ساتھ ہے. لہذا فرمایا آج کے دن تم سے کوئی فدیہ قبول نہیں ہوگا، کوئی معاوضہ. ولا من الذین کفروا، اور نہ ہی کفار سے کوئی معاوضہ قبول ہوگا. اب تم دونوں بریکٹ ہو گئے ہو، اب اکٹھی انجام تمہارا اکٹھا ہے. ماواکم النار، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. ہی مولاکم، یہی اب تمہاری رفیق ہے، اسی کی رفاقت اب تمہیں ملے گی. وبئس المصیر، اور بہت ہی بری جگہ ہے پہنچنے کی. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا اہل ایمان کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے سامنے؟ وما نزل من الحق، اور جو اللہ نے نازل فرمایا ہے حق میں سے، یعنی یہ قرآن جو اس کا پیغام، اس کے آگے انسان بالکل اپنے آپ کو جھکا دے اللہ کی یاد کے سامنے اور اس قرآن کے سامنے، اپنے آپ کو پابند کرے ان چیزوں کا، کیا اب بھی وقت نہیں آیا؟ ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل، اور دیکھنا نہ ہو جانا ان لوگوں کی مانند جنہیں کتاب ملی تھی اس سے پہلے. فطال عليهم الامد، بس ان پر ایک طویل مدت گزر گئی. فقست قلوبهم، تو ان کے دل سخت ہو گئے. یہودیوں کی مثال دی جا رہی ہے، اور کیسے سخت ہوئے تھے اس کی تفصیل سورہ بقرہ میں بھی آئی ہے، اور بھی ہم کئی مقامات پر پڑھ چکے ہیں. وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے اکثر جو ہیں، کہنے کو تو وہ نبیوں اور رسولوں کو مانتے ہیں بلکہ ان کی اولاد بھی ہیں، اور ان کے اندر کتنے نبی اور رسول آئے، لیکن اب ان میں اہل کتاب کی ایک عظیم اکثریت فاسقوں پر مشتمل ہے، نافرمان ہیں اللہ کے. تو اے مسلمانوں، کہیں تمہارا بھی حشر نہ ہو. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان لو کہ اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد. خشک اور بنجر زمین ہے، لیکن بارش برستی ہے، اسی زندگی میں، اسی کھیت کے اندر زندگی کے آثار نمایاں ہونا شروع ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قلب کی، دل کی مردہ زمین کو بھی زندہ کر سکتا ہے. یہ سارا مسئلہ جو ہے یہ دل کے مردہ ہونے سے تعلق رکھتا ہے. اور اس کو زندہ کرنے والی شے کیا ہے؟ یہ انوار قرآنی ہیں، قرآن کی ہدایت کو اپنے اندر اتارو. یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا تحفہ اور انعام دیا ہوا ہے، یہ علاج ہے ان سب باتوں کا. قد بینا لکم الآیات، ہم نے کھول کر سنا دی ہیں تمہیں آیات، بیان کر دی ہیں تمہارے سامنے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو اور اس پر غور کرو. ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں. واقرض اللہ قرضا حسنا، اور وہ کہ جو اللہ کو قرض دیتے ہیں قرض حسن. یضاعف لہم، وہ ان کے لیے دگنا کیا جائے گا، مسلسل بڑھایا جائے گا. وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور ان کے لیے بہت باعزت اجر ہے، ثواب ہے. یہ بھی خاص طور پر جب نفاق اندر ہو، دنیا کی محبت زیادہ رچی بسی ہو تو اس کا توڑ بھی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرو، اس سے جو ہے تمہارا دل مزید نرم ہوگا اور تمہیں سہولت مل جائے گی کہ تم دین کے اوپر استقامت جو ہے وہ دکھا سکو گے۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور وہ لوگ کے جو ایمان لائیں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اولئک ہم الصدیقون، یعنی جو سچے ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے وہ مراتب ہیں، وہی ہیں جو ان میں سے جو صدیق ہیں، ایمان کے اعتبار سے جو اونچے درجات ہیں اللہ کے ہاں جو مقرب لوگ ہیں، ان میں سب سے اوپر تو انبیاء ہیں، اس کے بعد صدیقین ہیں، پھر شہداء ہیں، پھر صالحین ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں۔ تو نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، لیکن اگر اس رستے پر چلو گے صدق دل کے ساتھ اور قرآن کو مضبوطی سے تھامو گے اور اپنا عمل صحیح رکھو گے تو تم میں سے ہی وہ لوگ ہوں گے جو صدیقیت کے مقام تک بھی پہنچیں گے۔ اولئک هم الصدیقون والشهداء عند ربهم، اور کچھ وہ ہوں گے جو مقام شہادت جن کو بھی نصیب ہوگا اپنے رب کے پاس، لهم اجرهم ونورهم، ان کے لیے ہے ان کا اجر بھی اور ان کا وہ نور ایمان وہ بھی محفوظ ہوگا جو آخرت میں کام دے گا انہیں۔ والذین کفروا باللہ وکفروا وکذبوا بآیاتنا، اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، وہ ہیں دوزخ والے۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ قرآن مجید میں اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کئی جگہوں پر کہ انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو، دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل تماشا ہے۔ یہاں پر پانچ الفاظ آئے ہیں دنیا کی زندگی کے حوالے سے، جان لو کہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ لعب ہے، یعنی کھیل کود، ولہو اور تماشا، کچھ جو ہے وہ عیاشی کا معاملہ اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے، ایک سادہ کھیل ہے، ایک یہ ہے کہ ذرا نوجوانی کے دور میں اس کا کچھ رنگ جو ہے وہ بدلتا ہے۔ وزینتن اور بناؤ سنگھار، و تفاخر بینکم، اور ایک دوسرے پر جو ہے وہ فخر برتری کی کوشش کسی بھی حوالے سے، و تکاثر فی الاموال والاولاد، اور بہتات کی طلب مال اور اولاد کے معاملے میں۔ یہ ہے دنیا کی زندگی میں انسانوں کے عام جبلی رجحانات، یہ ہیں۔ ساری دنیا میں آپ دیکھیں گے ہر جگہ انسان جو ہے انہی پانچ مراحل سے گزرتا ہے، بچپن میں بالکل معصوم کھیل ہے، بچے کی زندگی کھیل سے عبارت ہے، اسے آپ بٹھا دیں کہ پڑھائی کے لیے تو اس کے لیے وہ قید بامشقت ہے، ہاں وہ لمحات سب سے قیمتی ہوتے ہیں بچوں کے لیے، وہ آپس میں کھیل کود کریں، بھاگے دوڑے، کھیل ہی ان کی زندگی کا عنوان۔ پھر لہو، اس میں تھوڑا سا ایلیمنٹ اب آ جاتا ہے وہ لذت کا بھی، اور جب وہ بلوغت کے قریب پہنچتا ہے تو اب افسانے، گانے، فلمیں، اب ان کی طرف جو ہے وہ شوق بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اب یہ تفریح آ گئی ہے، تماشا بھی اس کے اندر شامل ہے۔ پھر زینت ہے، اسی دور میں جو ہے انسان کو اپنا زیب و زینت، فیشن کے مطابق ڈریس ہے، ہیئر سٹائل ہے، اس کے حوالے سے اس کو بڑی زیادہ فکر ہوتی ہے، جبکہ جب تک وہ بچہ ہے وہ گندے کپڑوں میں بھی کھیلتا رہے گا، اسے پرواہ نہیں ہے، مائیں پیچھے پیچھے بھاگتی ہیں کہ اس کے ذرا حلیہ ٹھیک کیا جائے، لیکن اب خود اس کو بہت زیادہ احساس ہے اپنی زیب و زینت کا۔ پھر ہے تفاخر بینکم، جب جوانی پوری آتی ہے اور اب وہ اپنا کیریئر کے حوالے سے پھر ایک دوسرے سے مقابلہ، کمپٹیشن، آگے نکلنا ہے دنیا کی دوڑ میں۔ اور اس کے بعد ہے تکاثر فی الاموال والاولاد، اب یہ جب بڑھاپے کے قریب پہنچتا ہے تو پھر ساری چیزیں ایک طرف رہ جاتی ہیں اور مال زیادہ سے زیادہ اکٹھا ہو جائے، بڑے میاں پاؤں میں قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں، لیکن فکر یہ ہے کہ بچے کاروبار کی طرف توجہ نہیں دے رہے، انڈسٹری جو ہے اب 2 سے 4 اور 4 سے 6 ہونی چاہیے تھی، اس کی سپیڈ کم کیوں ہو گئی ہے؟ زیادہ سے زیادہ اور مل جائے۔ اس زمانے میں اولاد بھی ایک بڑی نعمت سمجھی جاتی تھی اور پرسٹیج کی علامت بھی تھی، تو اولاد کا معاملہ بھی تھا، اس زمانے میں وہ ذرا کم ہے، لیکن بہرحال پوری دنیا میں انسان نفسیاتی طور پر جبلی رجحانات کے حوالے سے ان مراحل سے گزرتا ہے، سوائے اس کے کہ جس کو سمجھ میں آ جائے کہ میں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا، میرا مقصد حیات کیا ہے، میری منزل کون سی ہے، اور نفع یہاں کا نہیں ہے، اصل میں تو نفع وہ ہے، وہ ابدی ہے۔ اب جس کو یہ سمجھ میں آئے گا وہ اب مختلف ہوگا، اس کا کردار مسلمانوں جیسا ہوگا، تو چنانچہ دنیا کو سمجھو، ورنہ تو یہ اسی طریقے سے دنیا گزر جاتی ہے. اکبر الآبادی صاحب نے ایک زمانے کے حوالے سے کہا تھا، اس دور میں تصورات وہی تھے کامیابی کے، کہ کیا کہیں احباب کیا کارے نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے. یہ اس وقت کی گویا کہ سوچ یہ تھی کہ کامیاب انسان وہ ہے، اس لیے کہ اوپر وہ حکومت انگریز کی تھی، سرکاری جاب بھی مل جائے، پھر پینشن بھی مل جائے، بس یہ تھا الٹیمیٹ اینڈ، پڑھائی کر لو تاکہ اس کے بعد یہاں پہنچو. تو یہ تصورات جو ہیں، یہ اس کو توڑنے والی شے جو ہے وہ ایمان ہے، ایمان بالآخرت، اور انسان کو سیدھا رکھنے والی چیز، ورنہ وہ دنیا ہی کا پجاری بن کے رہ جائے گا. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، جیسے کہ مثال ہے بارش کی، خوش لگتا ہے کسان کو اس کا اپچنا. اعجب الکفار، کفار سے مراد یہاں کسان ہے جو بیج ڈالتا ہے اور فصل اپچتی ہے تو اس کا دل باغ باغ ہوتا ہے. ثم یہیجو، اور پھر وہ فصل جو ہے وہ پورے زور پر آتی ہے، یعنی اس خوب لہلہا رہی ہے. فتراہ مصفرن، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئی، فصل لہلہائی ہے، اس میں دانے لگ گئے ہیں، اب دانے پکنے پر آئے ہیں تو فصل زرد پڑ گئی ہے. ثم یکون حطاما، اور پھر بالآخر فصل کاٹ لی جاتی ہے اور وہ چورا چورا ہو کر زمین میں مل جاتی ہے. یہ ہے دنیا زندگی کی مثال، دنیا کی زندگی کی مثال جو ہے وہ اسی طرح سے ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، والدین خوشی کا اظہار کرتے ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، نوجوانی جوانی کو پہنچتا ہے، پختگی کو پہنچتا ہے، پھر وہ جیسے کہا کہ پھر دیکھتے ہو زردی آ گئی، اب بڑھاپے کے آثار شروع ہوئے، اور اس کے بعد وہ موت پر پیوند خاک ہو گیا، زمین کے اندر واپس. دنیا کی زندگی کی مثال یہ بتائی گئی اس اعتبار سے کہ یہی سائیکل ہے جو فصلوں میں بھی چل رہا ہے، کوئی چھ مہینے کی فصل ہے، کوئی ایک سال کی فصل ہے. انسانوں میں وہ سائیکل جو ہے وہ 50-60 برس پر محیط ہے، لیکن وہی مراحل ہیں، اور بالآخر پیوند خاک ہونا ہے بالکل عارضی، بالکل ناپائیدار. اس زندگی کو تم اگر اپنا ٹارگٹ بناؤ اور اس کو مقصود بنا کر ابدی زندگی کا نقصان کرو تو اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں، اس سے بڑی کوئی حماقت ہی نہیں ہو سکتی. تو دنیا کی زندگی تو اتنی سی ہے. ہاں، وفی الآخرت عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، آخرت میں یا تو پھر شدید ترین عذاب ہوگا یا پھر اللہ کی بخشش ہے اور اس کی رضا مندی ہے اور اس کے جو انعامات ہیں، اور وہ ہیں بھی ابدی. ومن حیات دنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. انسان اس کے اندر الجھ کر یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نے ہمیشہ یہی رہنا ہے اور یہی کی کامیابی اصل کامیابی ہے، یہ سب سے بڑا دھوکا ہے. سابقوا الى مغفرۃ من ربکم، دوڑو اور لپکو اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے. وہ کام کرو جن سے رب تمہارا راضی ہو، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. وجنت عرضها كعرض السماء والارض، اور اس جنت کے لیے محنت کرو اور ایک دوسرے سے کمپیٹ کرو، مقابلہ کرنا ہے. نعمتوں کے لیے کمپیٹ کرتے ہو تو اصل نعمتیں تو وہ ہیں. وہ جنت جس کا عرض، جس کا پھیلاؤ آسمان اور زمین کے برابر ہے. تم دنیا میں 5 مرلے 10 مرلے ایک کنال کے مکان کے لیے ہلکان ہوتے رہتے ہو، اور پھر رہنا نصیب بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. بعض اوقات تو ساری عمر انسان پونجی جمع کر کے بناتا ہے، اور پھر جب بنا کے قدم رکھنے کا مرحلہ آتا ہے تو اللہ کے ہاں پہنچ جاتا ہے. تو یہی محنت کرو صحیح راستے پر، اور اللہ اور رسول اور اس کے دین کے ساتھ وفادار ہو کے زندگی گزارو، تو پھر وہ جنت ملے گی جس کا عرض، جس کا پھیلاؤ آسمان اور زمین کے برابر ہے. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ تیار کی ہے اللہ نے، یعنی بڑے اہتمام سے تیار کر رکھی ہے اللہ نے ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ ہے اللہ کا فضل، جس کو چاہے وہ عطا کرے. یہ کامیابی، اصل فضل یہ ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں پڑتی کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، نہ اس زمین میں نہ تمہاری جانوں میں. الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، مگر یہ کہ وہ سب کچھ ایک کتاب میں ہے، پہلے سے موجود ہے، اس سے پہلے کہ ہم اس کو ظاہر کریں اس دنیا میں. ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے بڑی آسان ہے. یہ بات، ایک بہت بڑی رکاوٹ یہ ہوتی ہے کہ اگر دنیا میں رہیں گے دین کو ترجیح دیں گے، دین کے تقاضوں کو ترجیح دیں گے، تو پھر کھائیں گے کہاں سے؟ پھر یہ ساری ضروریات کیسے پوری ہوں گی؟ کیا بنے گا؟ اولاد کی بھی پرورش کرنی ہے، ان کا مستقبل بھی دیکھنا ہے، انہیں اعلیٰ تعلیم بھی دلانی ہے، یہ کیسے ہوگا؟ پھر تو مصیبت میں پڑ جائیں گے، پھر تو یہ سختیاں آئیں گی، فاقے آ سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ زمین میں اور تمہاری جانوں میں کوئی مصیبت نہیں آتی، کوئی تکلیف نہیں آتی، مگر یہ کہ اللہ کے ہاں وہ طے ہے پہلے سے، اس سے پہلے کہ وہ ظاہر ہو۔ اللہ کے ہاں ہر شے کے لیے کس کو کتنی روزی ملنی ہے، کیا ملنا ہے، یہ سب مقدر ہے، اور یہ چیز اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ لہذا اس وجہ سے یہ نہ ہو کہ تم دنیا کی طرف مائل ہو جاؤ اور آخرت کو اور دین کو چھوڑ بیٹھو۔ لِکَی لَا تَأْسَوْا عَلٰی مَا فَاتَکُم، تاکہ تم غم نہ کھایا کرو اس پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُم، اور خوشی شیخی نہ بھگارا کرو اس پر کہ جو اللہ نے تمہیں عطا کیا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُور، اور اللہ جو ہے محبت نہیں کرتا، اسے پسند نہیں ہے ہر وہ شخص جو اترانے والا ہے اور شیخی خورا ہے، فخر کرنے والا ہے، بڑائی کرنے والا۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خود بھی بخل سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں۔ ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید، اور جو کوئی منہ موڑے یعنی اس ہدایت سے جو اللہ نے عطا کی ہے اس قرآن کی شکل میں، تو پھر اللہ تعالیٰ غنی ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، الحمید ہے، تمام خوبیوں والا ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، یہ آیت بھی جو ہے بہت عظیم آیات میں سے ہے۔ فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے بھیجے ہیں اپنے رسول بینات کے ساتھ، کھلی کھلی نشانیوں کے ساتھ۔ وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان کے ساتھ ہی رسولوں کے ساتھ دو چیزیں اتاری ہیں۔ ایک تو سمجھ میں آتی ہے کتاب، آسمان سے کتاب نازل ہوتی ہے، وحی آتی ہے۔ والمیزان، رسولوں کو میزان بھی دی جاتی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ نظام عدل اجتماعی، اس کا ذکر پہلے بھی ہوا، میزان کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں سورہ شورا میں، ایسا نظام جس میں کسی شخص کے ساتھ ظلم نہ ہو، بے انصافی نہ ہو، امن و امان ہو ہر لیول پر، ہر اعتبار سے۔ اور یہ نظام صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، ورنہ انسان اپنے لیے جو نظام بھی بناتا ہے اس میں کسی ایک طبقے کے مفادات کو سامنے رکھا جاتا ہے، بقیہ طبقات جو ہیں انہیں اگنور کیا جاتا ہے۔ کوئی شخص دنیا میں جو بھی انسان نظام بنائے گا وہ کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، اللہ نے دیا ہے وہ نظام، اور وہی نظام ہے جس پر ہم رش کرتے ہیں۔ دور خلافت راشدہ میں وہ عظیم نظام تھا، اس کی برکات تھی، کہانیوں میں پڑھتے ہیں، تعریفیں بھی کرتے ہیں، لیکن اس نظام کو قائم کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے، کوئی سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ بہرحال اللہ نے وہ نظام اس لیے نہیں دیا تھا کہ صرف اس کی تلاوت کی جائے یا اس کے اوپر تھیسس لکھ دیے جائیں، ریسرچ پیپر لکھ دیے جائیں۔ کیوں دیا تھا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ اس نظام پر قائم ہوں، وہ نظام قائم اور نافذ کیا جائے، یہ رسولوں کی ذمہ داری تھی۔ وانزلنا الحدید، اور ہم نے لوہا بھی نازل کیا ہے۔ اس نظام کو قائم کرنا آسان نہیں ہے، بڑی قربانی دینی پڑتی ہے۔ جو پہلے سے نظام کو فرعون اور نمرود بیٹھے ہوتے ہیں ہر جگہ پر، وہ کبھی بھی اس دین حق کو، اللہ کے دیے ہوئے عادلانہ نظام کو اپنی زمین پر گوارا نہیں کر سکتے، وہ ریزسٹ کرتے ہیں۔ ان کے مراعات ہیں، ان کے مفادات وابستہ ہیں، سارا جو ہے وہ ساری کھیر تو وہ کھا رہے ہیں، اور عوام جو ہے ان کے حقوق بھی نہیں ہیں، اور ان کا کوئی کرسان حال بھی نہیں ہے، یہ ایک طبقہ ہوتا ہے، لہذا وہ رکاوٹ ڈالے گا۔ اس کے علاج کے لیے کیا ہے؟ وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا اتارا ہے اس کی سرکوبی کے لیے، ایسے عناصر کا سر کچلنے کے لیے۔ یہی ہے وہ جہاد اور قتال جو ہمارے اوپر فرض کیا گیا، یہ جہاد اور قتال اس لیے کہ اس نظام کو قائم کیا جائے، اور اس کے لیے بنیاد یہ ہے۔ فیہ باس شدید، ہم نے لوہا اتارا ہے، اس میں بڑی جنگی قوت ہے۔ ومنافع للناس، لوگوں کے اور فائدے بھی ہیں، گھر کے استعمال کی بہت سی چیزیں بھی لوہے سے بنتی ہیں۔ وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، اور تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ کون ہے کہ جو اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے غیب میں رہتے ہوئے۔ یہ وفاداری کا امتحان ہے ایک بندہ مومن کی، جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا وفادار ہوں اور رب کی زمین کے اوپر جو ہے رب کے باغیوں کی حکومت ہو، ان کا نظام چل رہا ہو اور ہم آرام سے بیٹھے رہیں، تو وفاداری کیا ہوئی؟ دھوکا. ثابت تو اسی سے ہوگا کہ تم کتنے وفادار ہو. اگر تو اس کے خلاف سٹینڈ لیتے ہو اور سب کچھ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو تو یہ وفاداری ہے، اور اگر تم نے ذہن ایکسیپٹ کر لیا تو اس امتحان میں ناکام ہو گئے. اور اللہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ کون ہے جو اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں غیب میں رہتے ہوئے. یہ ٹیسٹ. ان اللہ قوی عزیز، یہ نہ سمجھو کہ اللہ اپنے نظام کو خود قائم نہیں کر سکتا، وہ مجبور ہے. نہیں، وہ قوی ہے، عزیز ہے، اصل میں تمہارا امتحان مقصود ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے بھیجا تھا نوح کو بھی اور ابراہیم کو بھی، علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، وجعلنا فی ذریتہم النبوۃ، یعنی رسول بنا کر بھیجا تھا حضرت نوح کو بھی اور حضرت ابراہیم کو بھی، اور ہم نے ان کی ہی اولاد میں، دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی تھی. یعنی نبوت اور کتاب آئندہ سے طے کر دیا اللہ نے کہ حضرت نوح اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم ہی کی نسل میں آگے چلے گی. فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، تو ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو راہ راست پر ہیں، ہدایت یافتہ ہیں. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے بہت بڑی اکثریت، یعنی حضرت نوح کی اولاد اور حضرت ابراہیم کی اولاد، یہ بنی اسرائیل بھی اسی شخص وہ ان کی اولاد میں سے ہی ہیں، بہت بڑی اکثریت ان میں نافرمانوں پر مشتمل ہے. ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، پھر ہم نے ان کے پیچھے، ان دونوں کے بعد بھیجے ہیں بہت سے رسول انہی کے نقش قدم پر. وقفینا بعیسی ابن مریم، اور اس سلسلے کے جو آخری نبی تھے، رسول تھے، یعنی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو آخری نبی اور رسول آئے وہ عیسی ابن مریم ہیں. وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی تھی. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمۃ، اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جو رافت اور رحمت رکھ دی تھی، جو جنہوں نے ان کو فالو کیا، جو انجیل کے ماننے والے تھے، جو حضرت عیسیٰ کے پیروکار تھے، ان کے دلوں میں نرمی اور رحمت اللہ نے ڈال دی تھی. ورہبانیت ابتدعوها، یہ شروع کے دور کی بات ہے، آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا معاملہ تھا، اس دور کا معاملہ تھا. اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ بہت سے جو عیسائی تھے اس وقت وہ ایمان لائے ہیں، ان میں حضرت نجاشی بھی ہیں اور بھی بہت سے ہیں، اور وہ ایک سافٹ کارنر رکھتے تھے اوور آل مسلمانوں کے حوالے سے، البتہ یہودی بہت سخت تھے اس وقت. ورہبانیت ابتدعوها، اور جو یہ ترک دنیا کا معاملہ ہے رہبانیت، یہ انہوں نے خود ایجاد کی ہے، یہ ان کی اپنی ایجاد ہے. حضرت عیسیٰ کی تعلیمات یہ نہیں تھی، انجیل کی تعلیمات یہ نہیں تھی، اس کو انہوں نے خود جو ہے وہ آغاز کیا ہے اس کا. ما کتبنا علیہم، ہم نے ان پر اس کو لازم نہیں کیا تھا. الا ابتغاء رضوان اللہ، جو چیز لازم کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ وہ کام کرو جن سے اللہ راضی ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل کرو، اللہ کی رضا حاصل کرو. چنانچہ انہوں نے اپنے طور پر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ راستہ نکال لیا، حالانکہ یہ تعلیم حضرت عیسیٰ کی بھی نہیں تھی اور انجیل کی بھی نہیں تھی. رہبانیت، ترک دنیا، دنیا کو ترک کر کے کسی غار میں، کسی کھو میں، کسی خانقاہ میں بس بیٹھ جاؤ، اللہ سے لو لگاؤ، نہ شادی کرو نہ کوئی اور دھندا، یہ جو تصور تھا وہ انہوں نے، بہرحال ان کی نیت صحیح تھی، اچھی نیت تھی، ان کی خواہش یہ تھی کہ اللہ کی رضا حاصل کی جائے، شاید اللہ اس راستے سے خوش ہوگا، لیکن ہے ان کی اپنی ایجاد. فما رعوها حق رعایتها، تو وہ نبھا نہیں سکے اسے جیسے کہ اس کو نبھانے کا حق تھا، اس لیے کہ فطرت کے خلاف معاملہ ہے. چنانچہ وہ جو کچھ ہوا آپ کو معلوم ہے، ان میں واقعی اللہ والے کتنے ہیں اور باقی جو کچھ ہے گرجوں میں اور خانقاہوں میں جو کچھ ہوتا رہا اور ہوتا ہے وہ سب کو پتہ ہی ہے. کہنے کو غیر شادی شدہ ہیں وہ، ان کے جو ہیں وہ ننز بھی بیٹھی ہوئی ہیں غیر شادی شدہ، اور جو پریسٹ ہیں وہ بھی غیر شادی شدہ ہیں، سب نے ترک دنیا کی ہوئی ہے، لیکن جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کو معلوم، اس کو نبھا نہیں سکے. فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، تو ہم نے ان لوگوں میں، ان میں سے جو سچے اہل ایمان تھے، ان کو ان کا اجر عطا فرمایا. وکثیر منہم فاسقون، ان میں سے بھی اکثریت جو ہے وہ فاسقوں پر مشتمل ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں میں سے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اہل ایمان اللہ پر، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وآمنوا برسولہ، اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں ایک رائے یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا سے مراد اصل میں اب وہی عیسائیوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، سارے رسولوں کو مانتے ہیں سوائے ایک کے، تو ایمان کا دعویٰ ان کا تو ہے، تو اب اس رسول پر بھی ایمان لاؤ، اللہ پر تقویٰ اختیار کرو، اللہ کا تقویٰ، وآمنوا برسولہ، اور ایمان لاؤ یہ رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تقاضا یہ ہے اللہ کا، یوتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت میں سے دو حصے عطا کرے گا، دگنا تمہیں اجر دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے لیے وہ روشنی مہیا فرمائے گا جس کو لے کر تم چل پھر سکو گے، یہی روشنی ہے جو وہاں میدان حشر میں کام دے گی، نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم، جو ہم پڑھ چکے ہیں، ويغفر لكم، اور تمہیں بخش دے گا، والله غفور الرحيم، اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ اس رسول پر ایمان لاؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس قرآن کو مانو، لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ، تاکہ اہل کتاب یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر کوئی اختیار نہیں رکھتے، یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کا فضل ہم سے تو چھن گیا، اب تو یہ مل گئی، یہ فضیلت مل گئی ہے بنو اسماعیل کو، ہم تو محروم ہو گئے، تو نہیں، اللہ کا فضل اب بھی تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے، تم ایمان لے آؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اللہ کا فضل تمہیں پھر حاصل ہو جائے گا، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اور یہ کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اختیار اسی کا ہے، وہ عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اگلی سورت ہے سورہ مجادلہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابھی کم سے کم 15 منٹ ہمارے اور ہیں، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها، اس سورت کا آغاز ایک خاص واقعے کے حوالے سے ہو رہا ہے، فرمایا کہ اللہ نے سن لی بات اس خاتون کی کہ جو اے نبی آپ سے جھگڑ رہی تھی، بحث کر رہی تھی اپنے خاوند کے حق میں، اپنے شوہر کے حق میں، وتشتكي الى الله، اور اپنی شکایت وہ رکھ رہی تھی اللہ کے سامنے، یہ معاملہ یہ تھا کہ ایک خاتون خولہ بنت سالبہ، یہ ظاہر بات ہے کہ مدنی صورت ہے اور مدینہ ہی سے، انصار سے ان کا تعلق تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی کہ میرا شوہر جو ہے اس نے مجھے کہہ دیا ہے کہ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں۔ اب یہ عربوں کے ہاں ایک رواج تھا اور روایت یہ تھی کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں کے مشابہ قرار دے دے تو ایسی عورت اس سے کے لیے اب حرام ہو جائے گی، اب اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا اور کبھی دوبارہ نکاح کر ہی نہیں سکتا ایسی خاتون سے، اس کو تو ماں کہہ دیا۔ تو اب وہ حضرت خولہ بنت سالبہ جو ہیں، ان کے شوہر اوس بن سامت ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کسی وجہ سے کوئی کسی کھٹ پٹ ہوئی ہوگی تو ان کی زبان سے نکل گیا کہ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں کی پشت۔ اب ابھی تک اس کا کوئی حکم قرآن میں یا حدیث میں ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی طے نہیں کیا تھا کہ ایسے معاملے کو سیٹل کیسے کرنا ہے، تو وہ آئی حضور کی خدمت میں کہ یہ میرا شوہر یہ کہہ بیٹھا ہے اور میں اب اس کے لیے حرام ہو گئی ہوں، تو گھر تو میرا اجڑ جائے گا، بچے برباد ہوں گے، تو کیا اللہ کا کیا فیصلہ ہے؟ اللہ دعا کر رہی اللہ سے بھی کہ اللہ میرے لیے راستہ کھول دے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہی کہا کہ ابھی تک اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ اس بارے میں نہیں ہے، کوئی واضح حکم نہیں ہے، تو گویا جو پہلے سے معمول تھا کہ اب تم اس پر حرام ہو گئی ہو اور اب تم اس کے نکاح میں نہیں رہی اور دوبارہ بھی شادی کبھی نہیں ہو سکتی، تو یہ معاملہ تو کچھ ایسا ہی نظر آ رہا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ پھر پڑھ لیں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے سن لی ہے اس عورت کی بات جو اے نبی آپ سے جھگڑ رہی تھی اپنے خاوند کے حق میں، شوہر کے بارے میں، وتشتكي الى الله، اور وہ شکوہ کر رہی تھی اللہ سے، والله يسمع تحاوركما، اور اللہ تم دونوں کا جو یہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ اب اس میں ان کے لیے بھی کتنا اطمینان کا پہلو تھا کہ اللہ تعالیٰ میری بھی بات سن رہا تھا اور اس کی جو ہے پذیرائی ہوئی ہے اور وہاں سے جواب آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سن رہا تھا دونوں کی گفتگو کو، ان اللہ سمیع بصیر، اور اللہ سننے والا بھی ہے دیکھنے والا بھی ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، اس کو کہتے ہیں زہار، عام طور پہ کہ زہر کہتے ہیں پیٹھ کو، پشت، تو یوں کہتے تھے تو میرے لیے ایسے ہے، انتک کظہری امی، تو آئندہ سے میرے لیے ایسی ہے جیسی میری ماں کی پیٹھ. تو اس کو زہر کے حوالے سے اس کو زہار کہا جاتا تھا. کسی شخص نے اپنی بیوی سے ایسا کہہ دیا تو یہ زہار ہے. الذین یظاہرون منکم من نسائہم, وہ لوگ جو تم میں سے جو اپنی عورتوں سے زہار کر بیٹھے, یعنی انہیں ماں قرار دے بیٹھے. ماں ہن امہاتہم, صرف کہنے سے مائیں نہیں بن جایا کرتی وہ. ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم, ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے جنا ہے انہیں, جن کے شکم جن کے جو ہے پیٹ میں ان کی پرورش ہوئی ہے اور انہوں نے جنا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ, اور یقیناً انہوں نے جو ایسی بات کہی ہے تو یہ ایک ناپسندیدہ قول ہے, وزورا اور جھوٹ ہے. جو خاتون ماں نہیں ہے اسے کہہ دینا یہ میری ماں کے جیسی ہے, یہ غلط ہے, جھوٹی بات. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ, بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے, بخشنے والا ہے. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ, یعنی بات تو غلط کی ہے لیکن وہ ماں نہیں بن گئی, تو جو غلطی کی ہے, جو زیادتی کی ہے, اب اس کا ازالہ کرنا ہوگا. اب پورا نظام دے دیا. والذین یظاہرون من نسائہم, اور جو اپنی بیویوں کو کہہ بیٹھیں مائیں قرار دے دیں, زہار کر بیٹھیں ان سے. ثم یعودون لما قالوا, اور پھر اپنی کہی ہوئی بات کی تلافی کرنا چاہیں. فتحریر رقبت من قبل ان یتماسا, اب دوبارہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیوی کی حیثیت بحال ہو جائے اس کی, تو پھر اس سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ تحریر رقبہ, ایک غلام کو آزاد کرنا, یہ اب کفارہ ہے اس کا. یہ جو غلطی تم نے کی ہے اب اس کا کفارہ دینا ہوگا, اور وہ ہے ایک غلام کو آزاد کرنا. من قبل یتماسا, اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ٹچ کریں. ذالکم توعدون بہ, یہ وہ بات ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے. واللہ بما تعملون خبیر, اور اللہ جو کچھ تم دیکھ کرتے ہو اس سے باخبر ہے. فمن لم یجد, اور جس کو یہ میسر نہ ہو, غلام ہر شخص کے پاس تو نہیں ہوتا اور آج کل تو اس کا کوئی تصور بھی نہیں ہے, تو پھر کیا ہے؟ فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا, تو پھر دو مہینے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے. یہ بڑی سخت جو ہے وہ بندش ہوتی ہے. لگاتار کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بھی بیچ میں چھوٹ گیا تو پھر گنتی دوبارہ سے شروع ہوگی 1 2 3 سے. تو مسلسل دو ماہ کے روزے رکھنے ہوں گے. من قبل ان یتماسا, اس سے پہلے کہ وہ میاں بیوی کی حیثیت سے ایک دوسرے کے پاس آئیں. فمن لم یستطع, لیکن اللہ نے ایک سہولت اور دے دی, جو جس کو اس کی بھی استطاعت نہ ہو 60 روزے رکھنے کی. فیطعام 60 مسکینا, تو پھر کھانا کھلانا ہوگا 60 مساکین کو. ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ, یہ اس لیے ہے, یہ سارا حکم دیا ہے جو اللہ نے فیصلہ فرمایا ہے, تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر گہرا یقین رکھو, تمہارا ایمان اور پختہ ہو جائے کہ یہ اصل حق یہ ہے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ, اور یہ اللہ کی معین کردہ حدود ہیں. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور کافروں کے لیے ہے دردناک عذاب. إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, بے شک وہ لوگ کہ جو مخالفت کرتے ہیں, مہادارائی کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, وہ خار ہوں گے, ذلیل ہو کر رہیں گے, جیسے کہ ذلیل و خار ہوئے وہ جو ان سے پہلے تھے, جنہوں نے رسولوں کے مخالفت کی تھی, بالآخر انہی پر عذاب آیا. وقد انزلنا آیات بینات, اور ہم نازل کر چکے ہیں کھلی کھلی آیات. وللکافرین عذاب مہین, اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا, جس دن اللہ تعالیٰ سب کو کھڑا کرے گا, اٹھائے گا. فینبئہم بما عملوا, اور پھر جتلا دے گا ان کے اعمال, سارے اعمال سامنے لا دیے رکھے جائیں گے. احصاہ اللہ ونسوہ, اللہ نے ان کے سارے اعمال کو ریکارڈ رکھا ہوا ہے, گن گن کر رکھے ہوئے ہیں. ونسوہ, اور یہ لوگ بھولے ہوئے ہیں کہ ہم نے کیا کچھ کیا تھا, لیکن اللہ کے ریکارڈ میں ہر شے موجود ہے. واللہ علی کل شیء شہید, اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض, کیا تم دیکھا نہیں کہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم, نہیں مشورہ ہوتا تین افراد کے مابین مگر یہ کہ وہاں چوتھا جو ہے وہ اللہ ہے. ولا خمسۃ الا هو سادسهم, اور نہیں ہوتے کوئی پانچ جن کا آپس میں مشورہ ہو رہا ہو مگر ان میں چھٹا اللہ وہاں موجود ہوتا ہے. ولا ادنا من ذلك ولا اکثر, اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ, جو بھی فگر ہوگی ولا اکثر الا ہوا معہم، ہر صورت میں اللہ ان کے ساتھ ہوگا، دس ہیں تو وہ گیارہواں ہوگا، چھ ہیں تو وہ ساتواں ہوگا، اس کو قیاس کر لیجیے، باہر اللہ موجود ہے ہر جگہ، اینما کانوا، جہاں بھی ہوں گے وہ، ثم ینبئہم بما عملوا، اور پھر وہ جتلائے گا انہیں ان کے اعمال قیامت کے دن، اس وقت تو صرف وہ ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے اللہ کی نگاہ میں ہے، حساب وہاں پر ہوگا، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ الم تر الی الذین نهوا عن النجوا، کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں پر کہ جنہیں منع کیا گیا تھا کہ وہ نجوا نہ کیا کریں، سرگوشیاں نہ کیا کریں، یہ منافقین کا معاملہ تھا، خفیہ مشورے کرنا، یا محفل کے اندر بیٹھے بیٹھے دو تین افراد ہیں وہ آپس میں کانوں کے اندر خسر خسر شروع کر دیں، یہ کام تھا ان کا منافقین کا، سازشیں بھی کرتے تھے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے آپ جو ہیں وہ دین کی باتیں بتا رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں، اور بیچ میں وہ کمنٹ کر رہے ہیں آپس میں، ایک دوسرے کو اشارے کر رہے ہیں، اور اس کے اندر ظاہر بات ہے کہ ان کی ذہنیت بڑی خراب تھی، باتیں بھی جو کرتے تھے وہ اسلام کے خلاف، تو ان سے روکا گیا تھا انہیں کہ یہ کام چھوڑ دیں، یہ جو کرتے ہیں سرگوشیوں کا معاملہ، ثم یعودون لما نهوا عنہ، لیکن پھر بھی وہ اس کا اعادہ کرتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا، ویتناجون بالاسم والعدوان، اور وہ جو باہم سرگوشیاں کرتے ہیں وہ گناہ کی باتیں ہوتی ہیں اس میں، اور زیادتی کی، ومعصیت الرسول، اور رسول کی نافرمانی کے حوالے سے مشورے ہوتے ہیں ان کے آپس کے، وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں یہ منافقین، اور ان کے سرغنے جو ہیں یہود، یہ بھی کبھی کبھی محفلوں میں آ جاتے تھے، بیٹھتے تھے اور اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے، اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو دعا دیتے ہیں اس طور سے کہ مَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، جس سے اللہ نے آپ کو دعا اور سلام نہیں بھیجا، یعنی صحیح طریقہ کیا ہے، السلام علیکم، اور اس میں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایڈ کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کے اندر جو ہے وہ جو حضور سے جو نفرت تھی اور اسلام سے دشمنی تھی، بغض تھا، اس کا اظہار یوں کرتے تھے، السلام علیکم، نام بیچ میں سے غائب کر دیا، تو السلام علیکم جو ہے وہ اس کا مطلب ہو گیا خدا نخواستہ تم ہلاک ہو جاؤ، موت کی دعا ہے یہ، تو بڑے خوش ہوتے تھے اپنے دل میں کہ ہم نے ایسا کر لیا اور کچھ بھی نہیں، کوئی ہمارا بگاڑ بھی نہیں سکا، اس لیے کوئی پوچھے گا تو کہیں گے ہم نے تو السلام علیکم کہا تھا، تمہیں سننے میں جو ہے یقیناً تمہارے کوئی پرابلم ہے اور تم صحیح طرح سن نہیں سکے ہو، علاج تو تمہارا ہونا چاہیے، اب وہ الٹا جو ہے وہ ان کو بل الزام دیتے تھے، یہ ہے جو ان کی کاروائیاں تھیں، اللہ نے وہ ساری بے نقاب کر دی۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، اور اپنے دل میں پھر وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اللہ ہمیں سزا دیتا اس پر جو ہم نے بات کہی ہے، اتنی بڑی گستاخی کر دی ہے رسول کی شان میں، لیکن ہمیں تو کچھ نہیں ہوا، ہماری زبان بھی ٹھیک ہے، ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ حسبهم جہنم، فرمایا کہ ان کے لیے جہنم کافی ہے، اصل میں تو وہاں پر ان کو وہ بھگتنا ہوگا، یصلونها فبئس المصیر، اور وہ داخل ہوں گے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم، اہل ایمان جب تم کسی کے کان میں سرگوشی کیا کرو، فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیت الرسول، تو وہ سرگوشی جو ہے ان موضوعات کے حوالے سے نہیں ہونی چاہیے، کوئی گناہ کی بات ہو اس میں، یا کوئی زیادتی اور ظلم کی بات ہو، یا رسول کی نافرمانی کے حوالے سے کوئی آپس کا مشورہ ہو، تو ہرگز ایسا نہ کرنا۔ وتناجوا بالبر والتقوى، اور اگر سرگوشی کرنی بھی ہے تو اس کیا کرو بر اور تقوا کی، خیر کی بات اور تقوا کی بات، وہ ایک دوسرے کو اگر کان میں بھی تم تلقین کرو تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اس اللہ کا تقوا اختیار کرو جس کی طرف تم سب اکٹھے کر دیے جاؤ گے۔ اب اصل میں یہ ایک اسلامی جماعت ہے، ایک کمیونٹی ہے جو وجود میں آئی ہے، اور اس نے باطل قوتوں سے مقابلہ کرنا ہے، لہذا ان کو اصول بتائے جا رہے ہیں، بیچ میں کچھ شر پسند عناصر ہیں منافقین، ان کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اور یہ ہر دور میں ہوگا، قیامت تک ایسے لوگ آتے رہیں گے، یہ مسائل پیش آئیں گے، لہذا قرآن نے اتنی تفصیل سے ایسی باتوں کو بھی یہاں پر ہماری رہنمائی کے لیے اس میں ہدایات دی ہیں۔ غلبہ دین، اقامت دین، رب کی زمین پر رب کا نظام قائم کرنا اور میزان نصب کرنا، یہ تو چلتا رہے گا جب تک کل روح عرضی پر نہ قائم ہو جائے، یہ جدوجہد تو جاری رہنی ہے، یہ صرف اس وقت کے لیے نہیں تھی، لہذا ابدی رہنمائی دی ہے کہ آئندہ بھی مسلمان ان اصولوں کو سامنے رکھیں، اس رستے میں یہ ساری مشکلات آتی ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ کا تقویٰ کی اختیار کرو جس کی طرف تم سب کو جمع کر دیا جائے گا۔ اِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ، یہ جو حرکتیں کرتے ہیں محفل میں بیٹھ کر سرگوشیاں کرتی ہیں، یہ شیطانی عمل ہے، یہ شیطان کا کام ہے، یہ اس کے پڑھائی ہوئی پٹی ہے. لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ آزردہ کرے، غمگین کرے وہ اہل ایمان کو. جو سچے اہل ایمان تھے وہ انہیں تکلیف ہوتی تھی، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں. سمجھتے وہ بھی جاتے تھے کہ یہ جو ہے کوئی خیر کی بات نہیں ہو رہی، کوئی نئی منصوبہ بندی ہو رہی ہے، کوئی بات جو ہے وہ رسول کی شان میں گستاخی کی ہوگی، تو وہ بڑے پریشان ہوتے تھے یہ کیا ہو رہا ہے. وَلَيْسَ بِقَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اے مسلمانوں تسلی رکھو، یہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے مگر اللہ کے اذن سے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو. یہ ہدایات اس لیے دی ہیں کہ آئندہ ایسے عناصر ہوں گے، تم پہچان لو کہ یہ کیسے عناصر ہیں اور ان کو ٹیکل کیسے کرنا ہے، اور اس کی ایسے عناصر کی حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دوسرے لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ شیطانی کام ہے، یہ شیطان کے کارندے بن کر ایسی حرکتیں کر رہے ہیں. یہ گویا کہ کان کھول دیے گئے کہ آئندہ کے لیے مسلمان ان کے اس فریب میں نہ آئیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، اہل ایمان جب کہا جائے تمہیں کہ مجلسوں میں ذرا کھل کر بیٹھو، فافسحوا تو کھل جایا کرو، یفسح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں کشادگی عطا فرما دے گا. یہ بھی اصل میں انہی کی کچھ سازشیں تھیں، ان کو ٹیکل کیا گیا ہے. مل کے قریب بیٹھتے تھے وہ، ایسے عناصر جو ہیں وہ بہت قریب بیٹھتے تھے، اور پھر تاکہ ایک دوسرے کے کان میں خسر پھسر بھی کریں، کامنٹس بھی کر سکیں. اس کو ڈسکرج کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہہ دیا کریں کہ ذرا کھل کر بیٹھو. ہرن، آپ صاحب امر ہیں، آپ اس جماعت کے امیر ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کی بات تو ماننی پڑے گی. لیکن بعض دوسرے مسلمان جو ہیں وہ اس میں اپنی سبکی محسوس نہ کریں، یہ ایک تقاضا ہے ان کی سازشوں کے توڑ کے لیے. لہذا سب کو سمجھا دیا گیا کہ اگر اللہ کے رسول یہ کہیں کہ کھل کر بیٹھو، افسحوا یفسح اللہ لکم، تو تم کھل جایا کرو. اس میں کوئی اپنی ہیٹی محسوس نہ کرے کہ ہمیں کیوں کہہ دیا گیا. یفسح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں کشادگی عطا فرما دے گا. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو، محفل ختم ہو گئی ہے، فانشُزُوا تو اٹھ جایا کرو. یہ بھی ان کا معمول تھا، محفل اٹھ گئی ہے اور یہ اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں. ان سب کی تدارک کیا جا رہا ہے، ان کی ان سازشوں کا. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تمہارے اس طرز عمل سے، تم اللہ کے رسول کا ہر حکم مانو گے، اس طریقے سے چلو گے، تو اللہ تعالیٰ تم میں سے جو سچے اہل ایمان ہیں اور جنہیں علم عطا ہوا ہے، ان کے درجات میں اضافہ فرمائے گا. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نادیتم الرسول، اہل ایمان اگر تمہیں کوئی بات کہنی ہو رسول کے کان میں. بعض اوقات ہوتا ہے کوئی شخص اپنا مسئلہ بتانے کے لیے کہ حضور مجھے آپ سے علیحدگی میں بات کرنی ہے. اچھا، منافقین کا یہ معاملہ بھی تھا کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے تاثر یہ دینا چاہتے تھے، دیکھو ہم جب چاہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان کے کان میں بات کر سکتے ہیں، وہ اپنا ایک حضور سے ریلیشن جتانے کے لیے، تو وہ آگے بڑھ بڑھ کر کرتے تھے. اس کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے، اور وقتی طور پر کہا گیا کہ تم مسلمانوں تم یہ کام چھوڑ دو. اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو جو کوئی تم میں سے رسول سے کوئی سرگوشی کرنا چاہے، علیحدگی میں ان سے کچھ مشورہ کرنا چاہے، تو پھر اپنے اس مشورے سے پہلے ایک صدقہ اور خیرات کا معاملہ کر کے آیا کرے. یہ ان کو ڈسکریج کرنے کے لیے یہ ایک اصول بنا دیا. ٹھیک ہے، کسی کو آنا ہے تو کچھ صدقہ و خیرات کرے پھر آئے. چونکہ منافقین کا اصل مسئلہ ہی تھا دنیا سے محبت، پیسے سے محبت، تو جب میں دیکھا کہ یہ تو پیسے خرچ ہوں گے تو وہ رک گئے. ذالک خیر لکم واطہر، اور یہ تمہارے لیے حق میں بہتر بھی ہے اور زیادہ پاکیزہ بھی ہے. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، لیکن اگر کسی شخص کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو واقعی فقر سے دو چار ہے اور کوئی اہم بات کرنا پوچھنا چاہ رہا ہے، تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ، اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت جو ہے کچھ عرصے کے بعد نازل ہوئی ہے، اب لوگوں نے چھوڑ ہی دیا، اور خاص طور پر منافقین نے بھی چھوڑ دیا اور اکثر مسلمانوں نے بھی چھوڑ دیا، تو اس پہ کمنٹ کیا گیا. اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم ڈر گئے اس بات پر کہ نبی سے سرگوشی کرنے سے پہلے جو ہے وہ کوئی صدقہ و خیرات کرو، کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور جب تم نے نہیں کیا، اور یہ سلسلہ رک گیا ہے جو منافقین کو روکنے کے لیے تھا، اب سلسلہ رک چکا ہے. وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ نے معاف کر دیا ہے تمہیں، تمہارے لیے اب رعایت دے دی ہے، یعنی اب کوئی حرج نہیں ہے، کسی کو ضرورت ہو تو وہ کان میں جا کر بات کر سکتا ہے، علیحدگی میں بات کر سکتا ہے، اور اسے اب صدقہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پابندی ہٹا دی گئی. وطاب اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا. فاقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ، لیکن نماز قائم رکھو اور زکات دیتے رہو، اور تیسری چیز وہ بھی اس کے برابر کی اہمیت ہے اس کی، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور رسول کی اطاعت ہر معاملے میں، یہ طرز عمل اختیار کرو. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.